بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا. پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام مصر میں ہیں، اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں. لکھتے ہیں من احمد بن تیمیہ الى الوالدۃ السعیدہ اقر اللہ عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنے والدہ کی طرف. السعیدہ خوش رہنے والی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے، اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد آگے لکھتے ہیں فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وهو للحمد أهل، اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے. وهو على كل شيء قدير، وہی ہر چیز پر قادر ہے. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے، وإمام المتقین اور متقیوں کے امام پر، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا. اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے. جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے. اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, کثرت سے دعا کرتی رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں, وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے, ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے, اس کی فکر مال کی رہتی ہے. بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يخلط مختصر سهل هذا لمبنى هي خير الكلام ما قل ودل. سبسو بيتين بعد كون سي هي جو قليل الفاظو میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا، خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو، اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا، امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے، تتاروں قتل عام شروع کر دیا تھا، کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھی، اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والا کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات و خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات و خرافات رائج تھیں، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. جو کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے، وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے، اپنے والدہ سے، پیاری والدہ سے دوری اختیار کی، جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں، ایسے امور ہیں، ایسے مسائل ہیں، اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے تو اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے، اور میں صرف محض اپنی خوشی، اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا، ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے، دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے، اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا، دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں، ولدی الحبیب، میرے پیارے بیٹے، الرضی، جس پر میں راضی ہوں، احمد ابن تیمیہ، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فإنه والله لمثل هذا ربيتك. بشك اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی. ولخدمة الإسلام والمسلمين نذرتك، اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، نذر. جیسے منت مانی جاتی ہے نا, وعلى شرائع الدين علمتك, اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تغنن يا ولدي, میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا, ان قربك مني احب الي من قربك من دينك, کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ آپ کا قرب میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہوگا کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہو اگرچہ مجھ سے آپ دور ہیں. وہ خدمت کو اسلام والمسلمین فی شتی الامصار, اور آپ کی جو خدمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے مختلف کونوں میں, مختلف شہروں میں, وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب, زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل يا ولدي ان غايه رضائي عليك لا يكون الا بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين, بلکہ میرے بیٹے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وإني يا ولدي لن أسألك غدا أمام الله, إذا رسولنا كبار. وإني يا ولدي, اے میرے پیارے بیٹے, لن أسألك, ہرگز نہیں سوال کروں گی, غدا کل, أمام الله, اللہ تعالیٰ کے سامنے, عن بعدك عني, کہ آپ مجھ سے دور تھے, یہ کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لأني أعلم أين وفيما أنت, کیونکہ میں جان دوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. ولكن يا أحمد, لیکن اب بیٹا نہیں کہا, ولیکن یہ احمد, سأسألك امام اللہ, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گی, وأحاسبك, اور تمہارا محاسبہ کروں گی, ان قصرت في خدمة دين الله, اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے, تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے, اے میرے بیٹے تم نے کیوں, بیٹا نہیں, اے احمد تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے, کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. قصرت فی خدمت دین اللہ وخدمت اتباعہ من اخوانک المسلمین, دین کی خدمت میں کوتاہی یا اپنے مسلمان بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی کمی ہوئی ہے, تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک, اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وَأَنَارَ بِالْخَيْرِ دَرْبَكَ, اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو خیر کے نور سے روشن کر دے. وَسَدَّدَ خُطَاكَ, اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَجَمَعَنِي وَإِيَّاكَ تَحْتَ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے, سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں, بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے اور ماں اپنے بیٹے کے لیے, پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی, اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں, چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی, جو باقی زندگی تھی, اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے, یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, میری جنت میرے سینے میں ہے, مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا, تو حضرت سننا کہ دعوت ہی پھیلانی ہے، اگر یہ نہیں چاہتے مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، توحید و سنت کی، منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے، لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے، مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے، اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے، میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں، اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ. گفتگو سے مراد نماز، کثرت سے نوافل پڑھنا. یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے، وہ یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں، جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب، یہ درجہ، یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، پھر اس علم کو، اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے، اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے، اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، اس جنت کو محسوس کرتا ہے، جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے، اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی، آج ہماری فکر کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے، اے میرے بیٹے، میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں، جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ. آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے؟ علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے، وہ ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اور ایمان کی بنیاد علم ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدا ہی اقرا سے ہے، ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا، یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے، یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے، لولہ لنگڑا ہے، عقل کا کمزور ہے، شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے، یا نابینا ہے، یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے، یا جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو بھی مولوی بنے گا، حافظ بنا دو مولوی بنے گا، اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ قرآن ہے، امت میں کمی حافظ قرآن ہوگی؟ مجھے بتائیں، کمی ہے امت میں حافظ قرآن ہوگی؟ امت میں کمی ہے مدارس کی، یونیورسٹیز کی، کتنی یونیورسٹیز امت میں، کتنی مدارس ہیں، علماء کتنی ہیں، پروڈکشن دیکھیں آپ علماء کتنی ہیں، میڈیکل کالجز کم ہے، ڈاکٹر کو پروڈکشن دے کتنا زیادہ ہے، انجینئرنگ کالجز کم ہیں، انجینئر بہت زیادہ ہیں، اسلامی یونیورسٹیز اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے گی دنیا ہماری بنے گی، دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے، اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں، جو دل سے حاصل کرتے ہیں پھر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، بدعقیدگی لے کے آتے ہیں، چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں، امتحان میں صحیح جواب دیتے ہیں قرآن سنت کے مطابق، اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ؟ اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا، ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں، اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے، اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں، میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری جاب بھی ہے الحمدللہ، میرے دوست و احباب بھی ہیں، رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں؟ کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ یا آپ دمام جاؤ یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں، گاڑیاں بھی ہیں، یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا عذر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے، کرایہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے، قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں، میرے بھی ہم، میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے، ابھی عمل بھی باقی ہے، ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے، ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا، ہمیں 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں، بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا؟ کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں، ابھی بھی بات ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا، اور کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال گزر گئے، 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی بدلیں، ہم خود علم حاصل کریں، اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈسہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں، واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو ہے، تھوڑا سا چلو 10% تو ہے، 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اس سے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے، اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں، اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے، تاکہ کوئی یوں انگلی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کہ اس کو تو کچھ آتے نہیں، پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے, سنت کے دروس ہم نے ہم سب نے دیکھے ہیں, عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں, اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے, علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں, منہج سلف کے کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں, سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑے پاورفل ہے آج کل, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں, بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بےچارے, وہ کیا کام کرتے ہیں, کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے, کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بس دین کی بات ہے, ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں چلا گیا میسج, ضعیف حدیث ہے, بد عقیدگی ہے, کوئی غلط بیانی ہے, کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے, اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں, دو دعائیں بھی لکھی ہیں, وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں, کب شیئر کریں گے, کیا شیئر کر سکتے ہیں, بس علم حاصل کیا اس کے بعد مر گئے قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے تو کیا ہے وہ؟ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے, واللہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی, انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کے لیے عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے میں وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں, توحید اور سنت کرور کس کے پاس ہے, محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا, لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے, جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت, موت سے نفرت, جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں, کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں, دنیا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو آخرت نہ دے سکے, ہم کو دین نہ دے سکے, اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا, جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے, ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں, توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں, منہج سلف پر ہم قائم رہیں, اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما, جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما, اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.